عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، انسان نے اپنی ترقیوں کے ذریعے سے بہت کچھ دنیا کے اسباب ظاہریہ پر قدم رکھنے کی کوشش کی. کوئی کہہ رہا ہے ہم چاند پر پہنچیں گے، کوئی کہہ رہا ہے ہم سورج پر پہنچیں گے، کوئی کہہ رہا ہے ہم فلاں ستارے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی کہہ رہا ہے ہم زمین کی تہہ تک پہنچ کر کے اس کے اندر کی ساری کائنات کو تلاش کریں گے. حالانکہ بالاتفاق مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام کا وجود جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے. آسمان ہو، زمین ہو، ستارہ ہو، چاہے انسان خود کیوں نہ ہو، ان تمام کا وجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. تو بجائے مین گھر تک پہنچنے کے لوگ جزیات پر پہنچ رہے ہیں. بلفاظ دیگر یوں کہہ لو کہ ہمارے وہاں مشہور ہیں کہ اصل تھر کو پکڑ لو سب کچھ مل جائے گا. کوئی کہہ رہا ہے کہ میں آسمان آفتاب کی شعاؤں کو کنٹرول میں کر کے اس سے سردی گرمی کا نظام بناؤں. بھائی آج کل تو آفتاب کے شعاؤں کو کنٹرول کر کے بھی بہت کچھ کام کیا جاتا ہے. سولار جس کو کہتے ہیں، سولار سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے، سولار سے پانی گرم کیا جا رہا ہے، سولار سے پانی کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے، مختلف قسموں کی چیزیں. آپ یہ کیا ہے، آفتاب کی گرمی کو کنٹرول کر کے اسے کام کیا جا رہا ہے. ان ساری چیزوں کی طرف دوڑنے کے بجائے پہلے ان سب کی بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر پہنچ جائے اور پھر آقا کی ذات کے ساتھ سب کی طرف دوڑے گا تو اللہ ہر چیز میں اپنی توحید بتا دے گا. لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ انسان نے بجائے نبی کی طرف دوڑنے کے سارے اسباب کی طرف دوڑنے لگ گیا. اس لیے ان سارے اسباب پر غور کرنے کے باوجود اس میں اس کو خدا سمجھ میں نہیں آیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دعوت دی تھی، تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم میں یہ کہا تھا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فرمایا آسمان و زمین کے نظام میں اور رات اور دن کے نظام میں کہ آج برسوں گزر گئے، اربوں خربوں سال گزر گئے، لیکن اس نظام میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آفتاب نے چھٹی کی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنے وقت سے پہلے نکل آیا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنے وقت کے بعد نکلا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آدھے دن چلنے کے بعد اس نے کہا آج میں نہیں آتا ہوں. نظام میں کوئی گڑبڑی نہیں. اسی لیے قرآن میں اللہ ایک عقلی دلیل دے رہا ہے، بڑی عجیب دلیل اللہ نے قرآن میں دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو کان فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا. ایک بہت ایسی عام دلیل قرآن میں اللہ دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے. کبھی دیکھا کہ دو بادشاہ رہ سکتے؟ اور جس ملک میں دو بادشاہ ہوں گے وہ ملک ویران ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک یہ چاہے گا کہ میری جلے. ایک مکان میں دو بھائی ذات نہیں رہ سکتے ہیں, ہر ایک اپنی جلانا چاہ رہا ہے, تو ایک ملک میں دو بادشاہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ ایک بادشاہ یہ کہے گا کہ میرا نظام چلے, میں ابھی بارش برسا ہوں, تو دوسرا کہے گا کہ اگر تیرا ہی نظام چلے تو میری خدائیت کا کیا ہوگا, میں ابھی گرمی ڈالوں. تو ایک گرمی کو کہے گا, ایک بارش کو کہے گا, ایک سردی کو کہے گا اور ایک سردی کے علاوہ گرمی کو کہے گا. تو کائنات, اللہ کہتے ہیں کہ کائنات میں تمہیں کوئی فتور نظر نہیں آ رہا ہے. ایسا کبھی نہیں ہو رہا ہے کہ سردی کے موقع پر سخت گرمی ہو جائے چار مہینہ. سردی میں سردی ہوگی, گرمی میں گرمی ہوگی, بارش میں بارش ہوگا, آفتاب کا نظام اپنی جگہ, چاند کا نظام اپنی جگہ, ستاروں کا نظام اپنی جگہ, زمین کا نظام اپنی جگہ, سارے نظام اپنی ترتیب پر چل رہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارا اللہ ایک ہے. اس کائنات میں دو ہوتے تو یہ نظام اس طرح نہ چلتا. یہ تو تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمیں پوچھ رہا ہے. اتنی موٹی دلیل میں تمہیں دے رہا ہوں. لو کان فیہما, اس آسمان و زمین میں آلہتن, ایک کے زائد خدا ہوتے, لفسدتا, تو یہ نظام جو ہے نا پورا فساد میں آ جاتا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ شانہ میں اس کائنات کا مکھن, اس کائنات کا اصل اصول, اس کائنات کی بنیاد ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنایا. دنیا نے اس ذات اقدس کو چھوڑ کر دنیا کی چیزوں کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا, تو اب ساری چیزوں میں لگنے کے باوجود اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر ذات اقدس کو ساتھ لے کر کے آسمانوں میں بھی چلتے, زمین میں بھی چلتے, چاند میں بھی چلتے, ستاروں میں بھی چلتے, تو خدا پاک کی قسم ذات اقدس ہماری رہنمائی کرتے اور یہ بتاتے کہ اس کے اندر تمہیں خدا نظر آ رہا ہے. آفتاب کے پیچھے خدا, چاند کے پیچھے خدا, زمین کے پیچھے خدا, آسمان کے پیچھے, ہر جگہ پر تمہارا اللہ موجود ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, اور اللہ کے نبی کی ذات گرامی کتنی زبردست ہے. حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی وہ کعبہ, آپ کا جسد اطہر, آپ کا جسم مبارک قبر میں جس مٹی سے لگا ہوا ہے, یہ مٹی فرمایا کہ اتنی افضل کہ دنیا کی تمام مٹیوں سے تو افضل ہی ہے. محدثین کا متفق فیصلہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے لیے افضل ہے. آپ کا جسد اطہر جس مٹی سے لگا ہوا ہے, آپ کا بدن مبارک جس مٹی سے لگا ہوا ہے, وہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے. اور حضرات محدثین ویسے ہی نہیں بولتے, دلیل دے رہے ہیں. فرمایا کعبہ بھی مخلوق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق, لیکن ان دونوں مخلوق میں اگر غور کیا جائے تو افضل کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے. جب ان دونوں کے اندر کعبہ کے مقابلے میں نبی علیہ السلام افضل ہیں, تو اب نبی کا جسد اطہر جس مٹی سے لگے گا وہ مٹی بھی یقیناً افضل ہوگی. اس لیے کعبۃ اللہ بھی پتھر سے بنا ہوا ہے اور جسد اطہر بھی مٹی سے لگا ہوا ہے, تو وہ بھی مٹی ہے اور یہ بھی مٹی ہے, لیکن اس مٹی کے ساتھ ذات اقدس کا تعلق ہو گیا, اس لیے یہ مٹی کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہو گیا. علامہ عز الدین ابن سلام رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے محدث ہیں. انہوں نے تو آگے بڑھ کے ایک بات اور کہہ دی, انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ عرش سے بھی افضل ہے یہ مٹی. اللہ کا عرش جو ہے نا, اس سے بھی افضل ہے وہ مٹی جو ذات اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اور دلیل بھی بڑی عجیب لے آئے, فرمایا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق اور عرش بھی مخلوق, دونوں اپنی جگہ مخلوق ہی, عرش بھی تو مخلوق ہی. اللہ نے عرش کو بنایا اور جس کو اللہ نے بنایا وہ سب مخلوق ہے, عرش بھی مخلوق ہے. اچھا, ان دونوں مخلوق میں اگر غور کیا جائے تو عرش پر اللہ بہتر تھوڑا ہی ہے. یہ تو بندوں کو سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ الرحمن والا عرش استوا، اللہ اپنے عرش پر ہے، ورنہ اگر اللہ کے لیے بیٹھنا ثابت کرے تو پھر اللہ کا جسم ماننا پڑے گا، اور جو جسم والا ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے، اور جو محدود ہوتا ہے وہ خدا کا نہیں ہو سکتا. کچھ بات میری علمی ہو گئی، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو عرش ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے جو یوں فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوا، رحمان جو ہے وہ عرش پر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہم کرسی پر رہتے ہیں اللہ بھی عرش پر رہتا ہوگا. یہ بندوں کو سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ تعالی شانہ کے لیے ایک عرش ہے. اب وہ اللہ عرش پر کیسے فائق ہوتے ہیں؟ تمام متفق طور پر دور صحابیت سے لے کر آج تک سارے علماء یہ کہتے آئے کہ اس کی تحقیق میں نہ پڑو کہ اللہ کس طرح عرش کے اوپر بیٹھتے. فرمایا اس کی تحقیق میں اگر جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے، ایمان کا خطرہ ہو جائے. بس ایمان لے آؤ. قرآن نے کہا ہے الرحمن والا عرش استوا، رحمان عرش پر ہے. ایمان لے آئے ہم، قرآن کی آیت ہے، اور ایمان لانا تو ہمیں ضروری ہے. حضرت سیف الدین رحمتہ اللہ علیہ کا ایک مسئلہ مجھے یاد آیا، نام سنائے. حضرت مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس ہندوستان کی آزادی میں بہت حصہ لیا، بہت حصہ لیا، لیکن ہمارے مسلم اہل مسلمان کی قربانی، اہل اسلام اور مسلمان اور علماء کی قربانیوں کو بھول رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن کو ایسا گوش کیا گیا ہے، ہمارے ذہن کو ایسا، ہمارا برین واش کیا گیا، اور اتنی باتیں ہمارے سامنے دوسروں کے نام پر ڈالی گئی کہ آج ان کے نام تو ہمیں یاد ہے اور ہمارے اقابر کے نام ہم بھول گئے کہ انہوں نے کیا قربانیاں دی ہے. حضرت شیخ الدین رحمت اللہ علیہ 9 سال مالٹا کی کالے پانی کی جیل کو بھگت کر آئے، 9 سال، اور وہ جیل بڑی خطرناک تھی. مالٹا کی جیل جو تھی، جو کالے پانی کی سزا دی جاتی تھی، کالے پانی کی سزا خطرناک سزا ہوا کرتی. حضرت کے حالات میں لکھا ہے، یہ کرامت ہے حضرت کی، کہ ایک سانپ چھوڑ دیا گیا تاکہ ڈس لے اور مر جائے. تو حضرت کی کرامتوں میں یہ لکھا ہے، اور کرامت الاولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامتیں حق ہیں، اور ولی کی کرامت ہوگی اور نبی کا معجزہ ہوگا، اس لیے کہ ان کو کرامت ملی ہے اتباع نبوت کی وجہ سے. اگر نبی کی اتباع نہ کرتے، صدیق اکبر صدیق نہ بنتے اگر اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے، عمر فاروق اور عثمان اور علی ان مقام بلند پر نہ پہنچتے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ فرماتے، ابو حنیفہ شافعی مالک و احمد اور یہ سب کے سب اقادر یہ بڑے نہ بنتے اگر اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتا. سب کو جو کچھ ملا ہے اسی فیضان محمدی سے سب کو ملا ہے. تو کرامت اولیاء کو اپنی جگہ حق ہے. آپ کے کمرے میں جو ہے سانپ چھوڑ دیا گیا تاکہ کاٹ لے اور مر جائے. حضرت جب ذکر کے لیے 3 بجے تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو ساتھ میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی جیل میں تھے. حضرت مدنی کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن حضرت مدنی نے یہ فرمایا کہ میرا استاد جیل میں رہے اور میں باہر رہوں، یہ مجھے برداشت نہیں ہے. حضرت نے فرمایا میں بھی کالے پانی کی سزا بھگتوں گا. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ میں گئے، اور جانتے ہو استاد کا عادت کیسے کرتے تھے. سخت سردی کا زمانہ، ٹھنڈے گرم پانی کا کوئی نظام نہیں، کالے پانی کی سزا اسی کو کہتے ہیں، کوئی نظام نہیں. تو حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ کانچ کی بوتل میں پانی بھرتے اور رات بھر یوں دبا کر بیٹھے رہتے تھے تاکہ بدن کی گرمی سے پانی ہلکا سا گرم ہو جائے تاکہ رات میں اپنے حضرت کو وضو کرائے. یہ استاد کی خدمت تھی. اللہ کرے کہ ہمارے نوجوانوں میں اپنے بڑوں کی خدمت کے جذبات پیدا ہو. سانپ چھوڑ دیا گیا. حضرت مدنی جب اٹھتے ہیں دیکھا کہ وہ سانپ، تو حضرت سے فرمایا موم بتی جلائی، فرمایا حضرت سانپ ہے کالا. حضرت نے فرمایا کوئی عرض نہیں، وہ بھی اللہ کا مکلف ہے، ہم بھی اللہ کے مکلف ہیں. حضرت نے اپنے معمول کے مطابق تہجد پڑھی، اور تہجد پڑھنے کے بعد اپنے ذکر میں مشغول ہو گئے. حضرت کے حالات میں لکھا ہے، اور یہ کانوں سے میں نے سنا حکیم الاسلام قاری تغیر صاحب سے یہ واقعہ. حضرت نے فرمایا کہ حضرت جب تہجد کے بعد الا اللہ کی ضرب لگانے لگے، لا الہ الا اللہ، حضرت جب الا اللہ پر اپنے قلب پر مارتے تھے تو سانپ کھڑا ہو کر اپنے منہ کو زمین سے مارتا تھا. یہ حضرت کی کرامت. اور جتنی دیر حضرت مجبور رہے ذکر میں اتنی دیر وہ اپنے سر کو زمین پر مارتا رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا. تو حضرت صاحب تو نہیں بخاری شریف پر آتے تھے, اب اس وقت تو یہ حالات کا بیان کرنے کا موقع نہیں, ورنہ میں اسی پر سناتا کہ ہمارے بزرگوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے قربانی کتنی کی ہے. جتنے یہ لوگ حقدار ہیں اس ملک میں رہنے کے, اتنے ہم بھی حقدار ہیں اس ملک میں رہنے کے. ہمارے بڑوں نے بھی اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں, وہ بھی ذلیل ہوئے ہیں, انہوں نے بھی مار کھائی. جلیان والے باغ کے اندر صرف یہی لوگ نہیں مرے ہیں, ہمارے بزرگان دین بھی مرے ہیں, ہمارے مسلمانوں نے بھی قربانی کی. اس لیے جتنے یہ لوگ حقدار اس ملک میں رہنے کے, اتنے ہم بھی حقدار. ہم کو دوسرے نمبر کے غلام بن کر کے اس ملک میں تمہاری چاپلوسی نہیں کریں گے کہ ہم چاپلوس بن کر کے زندگی گزارے, ہر چیز نہیں. یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے اس کی آزادی کے لیے قربانیاں دیے, ہمارے بڑے اس کے لیے شہید ہوئے, گولیاں کھائیے, سب کچھ برداشت کیا ہے. آپ چلے جائیں اور تاریخ کو پڑھیں تو دہلی سے لے کر, دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر پورے پنجاب کا علاقہ کوئی درخت ایسا نہیں ہوگا جہاں پر مسلمان کی لاش کو پھانسی دے کر لٹکائی نہ دیں. ہماری بھی اتنی قربانیاں ہیں اس ملک کے لیے. بہرحال میں کسی موقع پر عرض کروں گا ان قربانیوں کے سلسلے میں. مجھے تو شیخ الہند کی اور ایک بات عرض کرنا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ابھی بخاری شریف پر آتے تھے, عشاء کے بعد کتاب دیکھ رہے تھے. کتاب دیکھتے دیکھتے سوال ہو گیا حضرت کو. سوال یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں فرماتے ہیں, لیس للانسان الا ما سعى. یہ قرآن کی آیت ہے, لیس للانسان الا ما سعى. انسان کو وہی کام آئے گا جو اس نے کیا, جو اس نے کیا ہے وہی کام آئے گا. اس کا مطلب یہ نکلا اس آیت کا کہ جو اعمال ہم کریں گے اسی کا ثواب ہمیں ملے گا, کوئی دوسرا کر کے ہمیں پہنچائے تو نہیں ملے گا. یہ آیت کا مطلب ہوا. جبکہ حدیث شریف میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی کسی کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو جائز ہے, کوئی کسی کے لیے مال صدقہ کرتا ہے تو جائز ہے, اس کا ثواب پہنچتا ہے. قرآن کا ایصال ثواب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. بہت سارے مسائل کے اندر ایصال ثواب ہوتا ہے. تو حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایصال ثواب ہوتا ہے, ایک کا عمل دوسروں کے کام میں آتا ہے. میں قرآن پڑھ کر کے آپ کو ایصال ثواب کروں تو میرا عمل آپ کو کام آئے گا, میں آپ کے نام پر صدقہ کروں تو ثواب آپ کو پہنچے گا. اور قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى, انسان کو وہی کام آئے گا جو اس نے کیا, تو دوسروں کا عمل کام نہیں آئے گا. یہ بظاہر تعارف دونوں کے درمیان تھوڑا اختلاف کا نظر آیا. حضرت نے فرمایا کہ اس اشکال کا حل سمجھ میں نہیں آ رہا. حضرت نے عشاء کے بعد پیدل, وہ ٹرینوں کا, گاڑیوں کا, بسوں کا زمانہ نہیں تھا, تو حضرت نے پیدل عشاء کے بعد سفر فرمایا گنگو کا, اور 40 کلومیٹر پوری رات چلتے گئے. صبح فجر کی نماز میں حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی خدمت پہ پہنچے. حضرت فجر کی نماز کے لیے آ رہے تھے, چلتے چلتے فرمایا محمود الحسن صبح صبح کیسے. فرمایا حضرت قرآن کے اس کال نے مجھے بے چین کر دیا, اس کی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں. ایک طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے کا عمل کام نہیں آتا, اور حدیث شریف سے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک کا عمل دوسرے کے کام میں آتا ہے. تو حضرت نے چلتے چلتے فرمایا آیت کا تعلق ایمان سے ہے, حدیث کا تعلق عمل. عجیب سا جواب دے دیا. آیت کا تعلق ایمان سے, یعنی اللہ آیت میں یہ کہنا چاہتے ہیں ایک کا ایمان دوسرے کے کام میں نہیں آتا. بیٹا مسلمان ہو باپ کافر ہو تو بیٹے کا ایمان باپ کو نہیں بچا سکتا. باپ کافر ہے بیٹا مسلمان ہے, باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے, بیوی مسلمان ہے شوہر کافر ہے, شوہر مسلمان ہے بیوی کافر. ایک کا ایمان دوسرے کے کام میں نہیں آتا. بس حدیث شریف میں جو فرمایا وہ تو اعمال سے مراد ہے کہ ایک کا عمل دوسرے کے کام میں آ سکتا ہے. تو آیت کا تعلق ایمان سے ہے اور اعمال کا تعلق اور حدیث شریف کا تعلق جو ہے وہ اعمال سے ہے. حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ ایسے سوال حل کر دیا حضرت نے جیسے مجھے یہ معلوم ہوا کہ حضرت گویا کے یاد کر کے آئے ہو. اس طرح پر چپتی نے سوال حل کر دیا. حضرت شیخ الہند اس کے بعد جو جواب نقل کر رہے ہیں نا وہ مجھے بتانا ہے. حضرت نے فرمایا اچھا ہوا میرا مسئلہ حل ہوا, اگر میرا مسئلہ حل نہ ہوتا اور میری موت ہو جاتی تو قرآن کی ایک آیت پر سب کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچتا, اللہ یہ کہتا میرے قرآن میں سب کا کہیں میرا ایمان نہ چلا جاتا. حقیقت حال یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم کے علوم پر تو ایمان رکھنا ہی. اللہ نے جو قرآن میں کہہ دیا وہ اپنی جگہ بالکل سچ ہے. الرحمن علی العرش استوی, اللہ رحمان جو ہے وہ عرش پر ہے,
باقی اس کے بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا طریق ہوگا. امام مالک رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کر لیا کہ حضرت اللہ جل شانہ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ عرش پر فائق ہوتا ہے تو وہ کیسے فائق ہوتا ہے, تو اللہ حضرت امام مالک نے فرمایا یہ تو ایمان لانا ضروری ہے اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے وہ سوال عنہا بدعت, اور اس طرح کا سوال کرنا بدعت ہے, اور اس کے پیچھے اگر پڑے گا تو ایمان کا خطرہ ہو جائے. بہرحال مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ بعض اقابر جیسا کہ علامہ عز الدین ابن سلام رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ قبر اطہر کی جو مٹی شریف ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اطہر سے لکی ہوئی ہے, فرمایا وہ تو عرش سے بھی افضل ہے, اس لیے کہ عرش ضرور ہے لیکن مخلوق, اور اللہ اس پر کوئی ہے نہیں, یہ تو سمجھانے کے لیے کہا ہے. تو عرش بھی مخلوق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق, ان دونوں میں اگر مقابلہ کرو گے تو افضل کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب آپ کے جسم مبارک سے لگی ہوئی مٹی یا عرش سے بھی افضل ہو گئی. بہرحال میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی ذات گرامی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی صرف کائنات کا مکھن ہے, اور آپ ہی کی بنیاد پر کائنات کا وجود ہوا, حتیٰ کہ قیامت کے بھی شفاعت قدرا اللہ نے آپ کو بھی کسی کو نہیں عطا فرمائی. یعنی میدان حشر میں جب ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں گے, آدم سے لے کر قیامت تک کی انسانیت اس میدان میں جب جمع ہوگی, تو اگر اللہ کے سامنے شفاعت کو کر سکے گا تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے. آدم علیہ السلام بھی منع کر دیں گے اور یہ عذر کریں گے کہ میں نے دانا کھا لیا تھا, نہ معلوم اللہ میری بغیر گلنے, اور نو یہ کہیں گے کہ میں نے اپنا بچہ جو غیر مسلم تھا میں نے اس کی سفارش اللہ سے کر دی تھی, کہیں اللہ اس پر میری پکڑ نہ کر لے. اور ابراہیم علیہ السلام یوں کہہ دیں گے کہ میرا فلاں فلاں عذر ہے, میرے اللہ اس پر پکڑ نہ کر لے. اور موسیٰ علیہ السلام یوں کہیں گے کہ میں نے کشتی کو گھونسہ مارا تھا اور وہ مر گیا تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میری پکڑ کر لے. اور عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں گے کہ لوگوں نے مجھ کو خدا بنا دیا تھا اور اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا, کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے. جاؤ اگر سفارش کے لائق اگر کوئی ہے تو محمد ابن عبداللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کے پاس جاؤ وہی تمہاری سفارش کریں گے. آقا فرماتے ہیں کہ ساری کائنات میرے پاس آئے گی اور میں دربار خداوندی میں حاضر ہوں گا اور میں سجدہ کروں گا, اور سجدے کے اندر اللہ تعالیٰ اسی موقع پر مجھے کچھ تعریف کلمات کہلوائیں گے. آقا فرماتے ہیں ابھی مجھے بھی معلوم نہیں کہ میں کیا کہوں گا, فرمایا اس تعریف پر اللہ یوں فرمائیں گے یا محمد کل تو وسوا سشپا, فرمایا محمد سر اٹھاؤ, ارفا راست سر اٹھاؤ, سل سوچا مانگو تمہاری مانگ پوری کی جائے گی, بسوا سشپا سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. تو آقا کی سفارش صرف اور صرف ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اللہ حساب جلدی سے شروع ہو جائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں کا ایک دن الفسدہ, میدان حشر کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا. میدان حشر کا ایک دن, قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ میدان حشر کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا. اب کتنے دن میدان حشر میں ایسے رکنا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, وہ ہمیں کب تک کھڑا کرے گا. 6 گھنٹے ہم سے کھڑا نہیں رہا جا سکتا, 3 گھنٹے اگر کوئی کہیں کہ آپ ذرا کھڑے رہیے تو ہم سے کھڑا نہیں رہا جا سکتا. وہاں اگر صرف ایک دن بھی کھڑا رہنے کو کہا جائے گا تو وہ دنیا کے 1000 سال ہو جائیں گے. کیا کسی میں ہمت ہے کہ 1000 سال کھڑا رہ سکے؟ اور پھر 1000 سال بھی کیسے 1000 سال, مصائب کا ڈھیر, آفتاب سر پر, گرمی کی انتہا, زمین گرم, پسینے سے تربتر, اور پھر آپ جانتے ہیں کہ آفتاب جتنا قریب ہوتا ہے بدن میں اتنا ہی جلن پیدا ہوتا ہے, اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ کپڑے کسی کے بدن پر نہیں ہوتے. صحیح حدیث شریف نے کپڑے کسی, اللہ کے نبی فرماتے بخاری شریف کی روایت ہے کہ سب سے پہلے اللہ جن کو کپڑے پہنائیں گے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنائیں گے, اس لیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے راستے میں دنیا میں سب سے پہلے کپڑے اتار کر نمرود نے آگ میں ڈالا تھا. تو چونکہ آپ کی قربانیاں اتنی بڑی ہیں سب سے پہلے اسلام کے خاطر, اس لیے اللہ سب سے پہلے اب ہی وہ کپڑے پہنائیں گے. اب آپ کی ذات کے بارے میں پھر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات, آپ نے اپنی ذات کے بعد میں کچھ نہیں فرمایا. حضرات علماء فرماتے چونکہ آپ بڑے ہیں اس لیے آپ کے تو کپڑے اپنی جگہ مسلم ہیں, آپ کے کپڑے تو اپنی جگہ مسلم ہیں, باقی دنیا کے اعتبار سے سب سے پہلے جن کو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو بدن پر کپڑے نہیں, آفتاب سر پہ ہے, زمین گرم ہے اور لوگوں کا ہجوم ہے آدم سے لے کر قیامت تک کا. یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں, ابھی پنکھا بند کر دیے جائیں تو اس صورت میں کتنی حرارت اور گرمی پیدا ہو جائے گی. وہاں ارتوں لا تعداد انسانوں کا شمار اور وہاں اکٹھا ہونا اور ایسے موقع پر گرمی کا عالم, آپ بتائیے اس گرمی کے ساتھ اگر قیامت کا ایک دن بھی ہمیں کھڑا رہنے کو کہا گیا جو ہزار سال کے برابر ہے, کس کی ہمت ہے کہ کھڑا رہے, وہ کس کی طاقت ہے کہ وہاں کھڑا رہ سکے. تو ہمیں ایسے موقع پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری سفارش سب سے پہلے یہ ہوگی کہ حساب جلدی سے شروع ہو جائے, جو فیصلہ ہونا ہو جائے لیکن حساب جلدی سے شروع ہو جائے. پھر اگلی سفارش جو نبی علیہ السلام کی ہے, قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل پانچ سفارش فرمائیں. اس میں یہ پہلی سفارش, دوسری سفارش آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہوگی جو احادیث کی روشنی میں قاضی ایاز نے لکھا ہے, فرمایا کچھ لوگوں سے متعلق نبی کی سفارش یہ ہوگی کہ اللہ کے اللہ جل ثانہ سے کہ یا باری تعالیٰ یہ میرے امتی جو ہے ان کو بلا حساب جنت میں بھیج دیا جائے. یہ ایک دوسری جماعت ہے, اللہ کرے کہ ہمارا شمار اس میں ہو جائے. تیسری ایک جماعت ہوگی جس سے متعلق قاضی ایاز فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے کہ اللہ ان کا حساب تو ہو چکا لیکن اب اگرچہ فیصلے عذاب ہیں, فیصلے نار ہیں, فیصلے جہنم ہیں, لیکن دخول جہنم سے پہلے ان کو جنت میں بھیج دیا جائے. اللہ کہے گا ان کے حالات, ان کے اعمال بڑے خطرناک ہیں. فرمایا باری تعالیٰ میری سفارش, عجیب, اللہ تعالیٰ بھی یوں کہے گا میری بات بھی نہ بدلے اور تیری سفارش بھی رہ جائے. اللہ فرمائیں گے اچھا کم سے کم مرور ہو جائے جہنم کے اوپر, تھوڑا سا گزر ہو جائے اوپر سے تو میری بات بھی رہ جائے اور تیری سفارش بھی منظور ہو جائے. چوتھی سفارش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی کہ جو جہنم میں پہنچ چکے ہیں بشرطی کہ اس کے پاس ایمان ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا آپ ان کو تلاش کر کے اب نکال دیں. اور ایک پانچویں سفارش جو آقا کی وجہ سے امت کو ملے گی, امت کے اولیاء کو, امت کے صلحاء کو, امت کے اذکیاء کو, امت کے علماء کو, امت کے حفاظ کو, یہ جو پانچویں سفارش ملے گی اب اخیر میں امت کے علماء صلحاء اذکیاء حفاظ کو کہا جائے گا کہ نبی کی برکت سے تم ایمان والوں کو تلاش کرو اور ان کو تلاش کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک نہر اللہ نے بنائی ہے, امام مالک کی روایت جو بخاری شریف میں ہے, ایک نہر بنائی ہے, جب جہنمی کو نکال کر اس میں ڈالا جائے گا تو وہ ایسا صاف صاف ہو کر کے نکلے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج پیدا کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر بھیجیں گے. یہ بات تو ذمے میں آ گئی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام کائنات کا مکھن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے سے دوڑ رہے ہیں لیکن اس دنیا کی جس کی برکت سے وجود میں آئی اس ذات اقدس کو ہم بھول گئے اور ہم اس ذات اقدس کی سنتوں کو بھول گئے, ان کے طریقوں کو بھول گئے. حقیقت حال یہ ہے کہ ہم جتنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے کی کوشش کریں گے, آقا نے اس امت پر بڑی محنت کی. میں قرآن کریم کا ایک آیت کی مثال دو آپ کو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ تعالیٰ شانہ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میرے نبی کے پاس یہ اہل مکہ آئے, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, اور آ کر کے یوں کہا کہ اگر یہ تیرا قرآن سچا ہے, یہ قرآن سچا ہے تو سیرت دل جبال, تیرے قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو مکہ سے ہٹا دے. مانگ بھی کیسی مانگ رہے, سارے کے سارے پہاڑ ہٹ جائے تاکہ زمین مکہ کی ہموار بن جائے, اور تو پیاز دے الارض, یا تو زمین کو پھاڑ دے یہاں سے چشمے نکلے. مکہ کی زمین میں چشمے کہاں ہو سکتے, وہ تو پتھریلی زمین ہے, وہاں پانی کا زوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. تیرا قرآن اگر سچا ہے تو قرآن کے ذریعے سے زمین کو پھاڑ تاکہ اس میں سے پانی نکلنے لگے. او کلم بہ الموتا, تیسری بات فرمائی کہ اگر تیرا قرآن سچا ہے تو مردوں کو زندہ کر کے تیرے قرآن کو کہ ہم سے باتیں کرے. شاید رول مانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کی مانگ پر غور کیا جائے. انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ قرآن سچا ہے تو پہاڑوں کو ہٹا دے, یہ پہاڑوں کو ہٹانے کو مانگ رہے ہیں اور خود شرک کے پہاڑ پر جمے ہوئے ہیں, کبر کے پہاڑ پر جمے ہوئے ہیں, ہٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں, شرک سے کفر سے. دوسری مانگ ان کی یہ تھی کہ زمین فتح اور چشمے بہ جائیں اس قرآن کے ذریعے سے. یہ چشمے بہانے کو کہہ رہے ہیں قرآن کے ذریعے سے, اور خود ان لوگوں کے اندر سے ظلم کے چشمے بہ رہے تھے. انتہائی ظالم تھے, بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا ان کی عادت تھی, ذرہ برابر رحم نہیں. شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو بیچ دینا ان کی عادت تھی, ذرہ برابر رحم نہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں کہ وہ جو ان کے اوپر زمانے جاہلیت کے اندر جو عزت تھی, وہ عزت اتنی خطرناک تھی کہ اگر شوہر مر جاتا تو ایک سال تک قید خانے میں بند کرتے تھے عورت کو, اور وہ قید خانہ کتنا, 6x6 چھوٹا سا, اور اس کا کوئی ونڈو نہیں, چھوٹا سا دروازہ, اس سے اس کو داخل کر دیتے. جو بڑے برے ان کو پتا ہوگا کہ کسی زمانے میں ہندوستان میں بھی یہ طریقہ, اندر داخل کر دیتے تھے اور دروازہ بند. ایک سال تک اس عورت کو غسل کرنے کی ہدایت نہیں, ایک سال تک کپڑے بدلنے کی ہدایت نہیں, ایک سال تک سر کی جوئیں مارنے کی ہدایت نہیں, تیل لگانے کی ہدایت نہیں, کنگھی کرنے کی ہدایت نہیں, کسی کے ساتھ بات کرنے کی ہدایت نہیں. کھانے کا طریقہ یہ تھا کہ دروازے پر کتے اور بلوں کی طرح کھانا رکھ دیتے تھے, تو عورت اندر لے لیتی اور کھا لیتی. یہ عزت کی دور جاہلیت کی, ایک سال تک جب سال پورا ہوتا تو اس کو نکالتے. جو چودھری قسم کے تھے بڑے لوگ, وہ جمع ہوتے, عورت کو بیچ میں لاتے, برہنا کرتے, بالکل کپڑا اتار دیتے اس کا, اور اتارنے کے بعد ایک بکرا لاتے, اور بکرے کے ساتھ اس عورت کو کہا جاتا کہ اپنے بدن کو خوب رگڑ. اس کے سال بھر کی گرمی کی وجہ سے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ وہ جانور مر جاتا تھا. یہ عزت بھی دور جاہلیت, اور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں مینگنی دی جاتی, یعنی بکرے کا مینگنی دی جاتی, اور یوں پیچھے پھینکواتے تھے اور یوں کہتے تھے, یوں بولو اب یہ دن میرے اوپر کبھی نہ آئے, تب جا کر اب اس کو غسل کراتے اور کپڑے پہننے کی اجازت ہوتی. یہ نبی سے یوں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پانی کے چشمے بہ جائے, اور خود ظلم کے چشمے ان کے پیٹوں سے بہ رہے ہیں. تیسری مانگ ان کی یہ تھی کہ قرآن اگر سچا ہے تو مردے کو زندہ کرتا کہ ہم سے بات کرنے لگے. یہ مردوں کو زندہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, اور ان کا دل ایمان سے ہٹنے کی بنیاد پر اور کفر اور شرک کی وجہ سے مرا ہوا تھا, اور یہ دوسروں کو زندہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ تو مادی چیزیں مانگ رہے ہیں, ارے یہ تو ظاہری چیزیں مانگ رہے ہیں کہ پہاڑ اٹ جائے اور زمین پڑ جائے فلاں اور فلاں, یہ تو سب مادی چیزیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اللہ کو کہہ دیتے تو اللہ قادر تھا اس بات پر, بھائی اللہ 10,000 نبی کو معجزہ عطا فرمائے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معجزہ بڑا عجیب ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنی کھجوریں دی, ایک ہمیانی بولتے اس پتے کو, اس تھیلی کو جو پیٹ پر باندھی جاتی ہے, فرمایا اتنی کھجوریں دی, اس پر کچھ اللہ کے نبی نے دم کر کے مجھے دے دیا, اور فرمایا ابو ہریرہ دیکھنا مت کھاتے رہ جاتے. فرمایا دور نبوت کے 2 سال میں نے کھائی بھی کھلائی اتنی سی بڑی, 2 سال. فرمایا صدیق اکبر کے زمانے میں 2 سال کھائی اور کھلائی, دور عمری کے اندر 12 سال کھائی اور کھلائی, پوری نہیں ہوئی اتنی سی بڑی, خوب کھائی اور خوب کھلائی. دور عثمانی میں 10 سال تک میں نے کھائی اور لوگوں کو کھلائی. حضرت عثمان جس دن شہید ہوئے تو افراتفری میں میری ہمیانی کہیں گر گئی, میری وہ تھیلی کہیں گر گئی. حضرت ابو ہریرہ رو کر فرماتے تھے کہ لوگوں کے لیے ایک غم ہے عثمان کے شہید ہونے کا, میرے لیے 2 غم ہے, عثمان کی شہادت اور میری تھیلی کے گم ہونے کا. یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, اتنا زبردست معجزہ جس نبی کو دیا گیا ہو, اور جو یوں کہہ رہا ہے کہ مدینے کے پتھر مجھے سلام کرتے تھے مجھے معلوم ہے, اور مدینے اور جو یوں کہہ رہا ہو کہ جس ممبر کے بننے کے بعد جس ستون سے سہارا لے کر خطبہ دیتے تھے, وہ ستون رونے لگا اور صحابہ نے سنا اس کی آواز, اور آقا نے تسبیحاں دے کر اس کو خاموش کیا. اللہ اس نبی کے لیے سب کچھ کرتا تھا, قادر تھا کہ پہاڑوں کو بھی ہٹا دے, لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ان مادی چیزوں کو پورا کرنے کے بجائے ان کی روحانیت پر محنت کی ضرورت ہے. اگر ان کی روح بن گئی, ان کا دل بن گیا, تو یہ پھر یہ چیزیں نہیں مانگیں گے, پھر تو یہ مانیں گے کہ اللہ ہمیں مل جائے. اللہ کے نبی نے ان کی روح پر محنت کرنا شروع کیا. اتنی زبردست محنت فرمائی, اتنی زبردست محنت فرمائی. یہ کفر اور شرک کے پہاڑ لے کر جمے ہوئے تھے, اللہ کے نبی نے محنت کر کے کفر اور شرک کے پہاڑ کو ہٹا دیا, اور یہ عالم ہوا کہ کوئی صدیق بنا, کوئی عدالت والا, کوئی شجاعت والا, کوئی حیا والا, کوئی امانت والا, اور پھر ایک ایک نے اربوں خربوں کو لگائے. یہ روح پر محنت, اور پھر ان کی روح پر ایسی محنت تھی کہ جن کے پیٹوں سے اور جن کے دلوں سے ظلم کے چشمے بہ رہے تھے وہ لوگوں کے لیے رحم دل بن گئے, کرم دل بن گئے, اور ایسے کرم دل بنے کہ حضرت عمر اپنی دور خلافت میں رو رو کر یوں فرماتے ہیں کہ میری خلافت میں ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر کو افسوس ہوگا کہ اپنے اللہ کو کیا جواب دے گا. اللہ ہمیں ایسا کوئی عمر ابھی نصیب فرما دے, اس عمر کو اس وقت ایسے عمر کی ضرورت ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں حکومت کرنے والے جو لوگوں کی لاشوں پر حکومت کر رہے ہیں, لوگوں کو مار کر حکومت کر رہے ہیں. ہمیں تو وہ حکمران چاہیے کہ جو کسی کے آنسو بہتے ہو تو اس وقت تک اس کو چین نہ پڑے جب تک کہ اس کے آنسو صاف نہ ہو جائے. ہمیں تو ایسا چاہیے. فرمایا ایک کتا میری حکومت میں بھوکا مر جائے تو اس صورت میں عمر کو کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیا جواب دے گا ہوگا. ایک عورت بازار میں اللہ کے حضرت عمر کے پاس آئی اور فرمایا رو کر کہ تم جانتے ہو میرا فلاں شوہر فلاں جگہ پر شہید ہوا, میرا باپ فلاں جگہ پر شہید ہوا نبی کے ساتھ. ساری باتیں بیان کی, بیان کرنے کے بعد فرمایا آج میری پوزیشن یہ ہے کہ میرے بچے چار دن سے بھوکے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا بیٹی تم یہی ٹھہرو. گھر گئے اور جانے کے بعد بیت المال کے مال سے پوری اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ بھری اور خود لے کر چلنے لگے. بخاری شریف کی روایت ہے خادم نے کہا حضرت بہت دے رہے ہو, تو حضرت عمر جواب دے رہے ہیں ارے احمد ان کے باپ اور شوہر کی قربانیوں کی وجہ سے تو آج ہم کھا رہے ہیں. اور اس کے بعد اونٹ کو پکڑوا کر یوں کہا بیٹی یہ مال ختم نہیں ہوگا اس سے پہلے عمر خادم بن کر دوبارہ حاضر ہوگا. یہ نبی کی وہ محنتیں تھی کہ ظلم کو ہٹا کر کے ان کے دلوں کو رحم و کرم والا بنا دیا, اور اور, اور وہ لوگ جو مرے ہوئے تھے جن کے دل کفر اور شرک کی وجہ سے وہ زندہ دل کر دیا, ان کو وہ زندہ دل بنا دیا کہ جب ان کے سامنے کوئی آتا تھا تو پیشانی دے کر بھاپ لیا کرتے تھے کہ یہ کون. ایسے زندہ دل ان کو بنا دیے, مرتے تو کیا باتیں کرتے, ان کی روحیں لوگوں سے بات کرنے لگے, ان کے اندر کی دل لوگوں سے باتیں کرنے لگی. نبی علیہ السلام نے اس امت پر محنت فرمائی. اس نبی کی اطاعت کی ضرورت ہے, اس کی فرما برداری کی ضرورت ہے اپنے معاملات میں, اپنے کاروبار میں اور اپنے تمام کی تمام عبادتوں میں. میرے بھائیو اپنے نبی کو اپناؤ گے خدا کی قسم وقتی حالات ہوں گے لیکن اللہ دروازے کھول دے گا. آج ہمیں کون سی چیز روکتی ہے؟ آر یہ چیز ہمیں روک رہی ہے عمل کرنا, کوئی ہوں کہ ہمیں کون سی چیز عمل کرنے سے روک رہی ہے؟ کوئی ہو کے کوئی کیا کہے گا؟ ارے بھائی کوئی کچھ بھی کہے میرا نبی کیا کہے گا؟ آج ہمیں آر روک رہی ہے. مثلا ایک آدمی اس لیے داڑھی نہیں رکھ رہا ہے کہ لوگ یوں کہیں گے کل کو نہیں کیا آج رکھ رہا ہے. ایک آدمی اس لیے بیٹھ کر پانی پینے سے کترا رہا ہے کہ لوگ کہیں گے لوگ کیا کر رہے ہیں. آر ہم کو روک رہی ہے. بھائی آر کو چھوڑو اور سنت رسول کو اپناؤ. ان شاء اللہ تعالیٰ سنت رسول ہمیں ہر فیلڈ میں کامیاب بنائے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باب الدعوان الحمدللہ.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس وأيها المسلمون واحدوا الله فإن التوحيد راس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الشفاء، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، ولا تحبوا الدنيا وتكونوا من الخاسرين، ولا تحبوا الدنيا وتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستقبل رزقها، فاتقوا الله وأجلوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين، واستغفروه فإنه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله تعالى: استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم انهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. بارك الله لنا ولكم في القران العظيم، ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم، انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. استغفروه ايها المسلمون انه هو الغفور. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه وذرياته واهل بيته واهل طاعته وعلماء امته اجمعين الى يوم الدين. اما بعد، قال الله تعالى في شان حبيبه: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه واصحابه وعلمانه، خصوصا على الخلفاء الاربع: ابو بكر الصديق رضي الله تعالى، وعلى عمر بن فاروق رضي الله تعالى، وعلى عثمان بن حسين رضي الله تعالى، وعلى علي بن المرتضى رضي الله تعالى، وعلى سائر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاطمه وزينب ورقيه وام كلثوم، وعلى سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى سائر الصحابه والتابعين التابعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين الى يوم الدين. الله الله في اصحابي لا تتخذهم من بعد غرضا، فمن احبهم فبهدي احبهم، ومن ابغضهم فبهدي ابغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. عباد الله رحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Thank you.
پھر سی جی کر بیچ میں جب موبائل پر اللہ اکبر الحمد للہ نوزل عالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يكبر له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. الله اكبر.
تو بڑا ہے اللہ ہم اس کو نہیں دیکھ رہے تو تو ہم کو ضرور دیکھ رہا ہے. اللہ ہم کو ادھر ادھر کا معاملہ فرما دے, معافیت کا معاملہ فرما دے, محروم کرم کا معاملہ فرما دے. اللہ اگر تو جسم کے ساتھ آ جاتا تو ہم تیرے پاؤں بڑھ جاتے, تیری گود میں سر رکھتے تھے, اپنے ٹکڑے سناتے. اللہ ہم تیری گود میں اپنے ٹکڑے خوب سناتے. مولا تو تو خوب سننے والا سمیع و بصیر ہے, علی کو مزاج صدور ہے. اللہ ہمارے حالات برکتوں سے مالا مال فرما, رحمتوں سے مالا مال فرما, بیٹیوں کو آباد فرما دے, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے, مخصوصوں کے قرض کی ادائیگی کی صورت سے پیدا فرما. ایسا ہاسپٹل میں ایریا رکھ رہے ہیں, سب کو سپاہی جانے والوں کرے گا سب کو عافیت نصیب فرما, سکون کی زندگی عطا فرما. ایسا ہم سب کو بیماریوں سے حفاظت فرما, کینسر کی بیماری سے حفاظت فرما, ایڈس کی بیماری سے حفاظت فرما, ایریا رگڑنے والی بیماریوں سے حفاظت فرما, جب یہ مرحومی کی ایسا مقصد فرما. ایسا جو قید و بند میں ہیں انہیں رہائی نصیب فرما, غلط مقدمات میں ہیں آپ عزت کے ساتھ انہیں بری فرما. ایسا جو مانگا نصیب فرما, جو نہیں مانگا نصیب فرما. ایسا اتنا بڑا مجمع اس وقت جمعہ کے موقع پر ایک فقیر اور مسکین بن کر تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا اتنا بڑا مجمع دنیا کی کسی شکتی کے پاس جاتا وہ بھی اس کو واپس نہ کرتا. اے سبھیوں کے سبھی, اے غریبوں کے غریب, اے بڑے وسیع رحمت والے خدا, ہمارے ہاتھوں کو واپس نہ دے, ہمارے ہاتھوں کو واپس نہ دے. ہم سب کی ضرورتوں کو جب سے نئے سے پورا فرما دے, ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے, ہماری اولادوں کو نئے پر سالے بنا دے, خوشی اور فرما بردار بنا دے, ہاتھوں کی حضرت بنا دے, ہماری بیویوں کو اہل و عیال کو شفا عطا فرما, ہمارے رشتے دار متعلقین کو شفا نصیب فرما. ایسا تمام سے دکھ دردوں کو دور فرما دے. ایسا ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فرضوں پر سے قبول فرما. ایسا اس مجمع میں کوئی راتوں میں رونے والا ہوگا, کوئی آنکھوں بہانے والا ہوگا, کوئی تحجد گزار ہوگا, ایسا کوئی منتقی ہوگا, کوئی تقوی والا ہوگا, اس کی آمین کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما دے. ایسا اس میں جوان بھی ہے, ایسا ان جوانوں میں اپنی جوانی کی بچی کو نکال کر تیرے سامنے اپنی پیشانی میں اپنی پیشانی کو لگ رہا ہے بچے میں. ایسا ان کے سنتوں کو قبول فرما دے, ان کے سردوں کو قبول فرما دے, ان کی جوانیوں کو قبول فرما دے, ان کو نئے اور سالے بنا دے, ان کو مستقبل اور پرہیزگار بنا دے. اللہ نے کوئی دے دی ہے جس کی ذمہ داری سے تو حیا رکھتا ہے. اللہ ان کی ذمہ داریوں کے لائے رکھتے ہوئے ہم سب کی دعاؤں کو بھی قبول فرما دے. معصوم بچے بھی ہیں جو ہاتھ پھیلا کر پھیلے ہوئے ہیں, اللہ ان کے ہاتھ پھیلانے کو قبول فرما دے. اللہ ہماری بچیوں کو پردے کی لائے رکھنے کی توفیق دے, بچے کی لائے رکھنے کی توفیق عطا فرما. ایسا ان کی گندگی پھر میں بازار میں بڑھ رہی ہے, اسلام بدنام ہو چکا ہے, میرے مالک اسلام کو بلندی نصیب فرما, اولادوں کو تعلیم کا فرما, عزت کی دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.